الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا باواز بلند در شریف اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فقالت خطیجة کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على النوائب الحق رواه البخاري فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے آج ہمیں یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سید عالم رحمت عالم سلطان عالم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی رفیقہ حیات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین قافلہ رشد و ہدایت کی ترجمان ہماری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب اور آپ کے یوم مبارک کو ذکر کرنے کے لیے اس مسجد شریف میں ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا، بولنے کا موقع عطا فرمایا اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری ماں کو ہم سے راضی کرے اور دنیا و آخرت میں ہماری ماں کی خیرات اور ان کی نگاہ شفقت سے اللہ رب العالمین ساری امت مصطفیٰ جو ان کی اولاد ہیں ان کو مشرف و ممنون فرمائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کثرت کے ساتھ روایات میں درج کیے گئے ہیں، الحمدللہ ہر سال تقریباً ہمیں یہ توفیق حاصل ہوتی ہے ایک عرصہ دراز سے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات کے فضائل کے مختلف گوشے عنوان جو اکابر نے مرتب کیے ہیں اس کو پڑھنے کا سنانے کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں، یقیناً سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا جس کو شیعوں کا سب سے بڑا ملا باقر مجلسی نے بھی اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے باہر کے سفر کو کرنے کے بعد گھر تشریف لاتے تو دروازے پر حضرت خدیجہ کو سلام کرنے کا انداز یہ ہوتا کہ السلام علیکم یا اہل البیت. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ باضابطہ اہل بیت کے الفاظ سے یاد کر کے سلام کیا کرتے تھے. اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہے. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رغبت جو ہے وہ سیدہ کے ساتھ کیسی ہے کہ ان کو سب سے مختلف اور سب سے گویا کہ ممتاز انداز کے اندر حضور یاد کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت یقیناً مسلم ہے. تو آپ نے اس بات کو ذکر فرما دیا کہ اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر خاص طور پر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے سیدہ خدیجہ کے علیہ السلام کے جملے یہ ارشاد فرمائے السلام علیکم یا اہل البیت. اور شیعہ اور ہمارے درمیان ایک عرصے سے یہ جو تنازع ہے کہ آیا اہل بیت کا اطلاق گھر والوں پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. شیعہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں گھر والے نہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا جب گھر میں اہل بیت میں گھر والے نہیں آتے تو آتا پھر کون ہے؟ یہ بچے کے ہوا سے اڑ کے زمین پر آ جاتے ہیں کہ اولادیں تو گھر کا حصہ اور بیوی گھر کا حصہ نہ ہو. تو یہ صرف اور صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ کے بغض میں یہ ساری بات کی جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ جس طرح ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ ہم خاص طور پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, چند ہی دنوں میں انشاءاللہ, میں نے موضوع تقریباً ترتیب دے دیا ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ پر ایک تفصیلی بلکہ ایک نہیں دو دن کی نشست ہوگی جس میں آپ کے فضائل و مناقب اور بالخصوص شیعہ جو اعتراض آپ کی ذات مبارکہ پر کرتا ہے اور اس کو متون کرنے کی کوشش کرتا ہے, انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تاکہ اپنے نوجوان, ہمارے اہل سنہ کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنی ساخت مضبوط ہو جائے اور ان تمام باتوں سے وہ مکمل طور پر واقف ہو. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ سرکار نے اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ذکر انہی کا کیا ہے. حضور نے ان کے فضائل کو اپنی زبان مبارکہ سے کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور باقاعدہ یہ بات ذکر کیا ہے کہ عالمین میں دو خاتون سب سے افضل ہیں. ایک فرمایا مریم بنت عمران اور دوسری خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ مریم بنت عمران حضرت سیدہ عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہ اس دور کے اعتبار سے ممتاز و معتبر و افضل رہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جس خاتون کو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا وہ میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. ابتدائی خدمات جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے اور ذکر کی ہے اس پر نہ کسی کے پاس الفاظ ہیں کہ وہ خراج تحسین پیش کر سکے. جس انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ شریک رہی اور اس وقت شریک رہی جس وقت اسلام کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور پرواز کی کوئی فضا نہیں تھی اور تمام تر جگہوں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی کہ آیا یہ ہدایت کا قافلہ ایک دن بھی گزار سکے گا کہ نہیں گزار سکے گا. اس کٹھن اور اس کوفت والے مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر صرف آپ نے اپنے مال اپنی جان ہی کو پیش نہیں کیا بلکہ تقاضۂ بشری کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر, جب کفار کے حملوں اور ان کی اذیتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر حزین اور غمگین ہو جاتا تو سیدہ کے حلم کو سلام ہے اور سیدہ کی بردباری کو سلام ہے کہ اللہ کے محبوب کو تسکین یا تو خدا دیتا ہے یا سیدہ دیتی ہے اور کوئی ساتھ میں نہیں. اور خلوت میں رات کے اندھیرے میں یا تو رب آپ کے بسترے پر آپ سے بات کرتا ہے یا سیدہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو مندمل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفقت اور محبت اور اپنی جانب سے استقامت و ترقی کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشوروں سے نوازتی ہے. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ سیدہ کے دیے ہوئے مشوروں سے میرا دل مطمئن ہوتا ہے. اس سے میں کہتا ہوں بس یہی یوم ہے, یہ اس الفاظ پر گفتگو ختم کر دی جائے تو یہی کافی ہے کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس سے بڑی کیا منقبت اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو مطمئن کر رہا ہے تو ایک طرف خدا کر رہا ہے اور دوسرے جانب جو ہے وہ سیدہ کے کلمات کر رہا ہے. اس سے آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حلم، بردباری، علم اور ان کی سمجھداری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ کو اللہ رب العالمین نے کیسی دانائی اور کیسی سمجھداری عطا فرمائی ہے کہ معلم کائنات کے حضور جو تمانیت اور سکون کے جملے معتبر ہو رہے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں، جن کا مشورہ ہر وقت قابل قبول رہا، کبھی قابل رد نہ ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام لمحات جس میں بوجھ انتہائی بڑھ گیا اور تقاضۂ بشری کے اعتبار سے جب امیدیں کم پڑ جاتی ہیں، اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مبارک مشوروں سے، شفقت سے اور اپنے ہونے کا احساس دیتے ہوئے کہ حضور کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ ساری جماعت کا کیا کرنا ہے. یہ ساری جماعتیں جو آگے تیار ہوئی ہیں یہ سیدہ کی استقامت کی وجہ سے ہوئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بلکہ دست کہا جاتا نا دایاں بازو نہیں، بلکہ یہ سرکار کا جسم ہے. سرکار کی استقامت کا سب سے بڑا مظہر ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے زیادہ خوف بندے کو ڈر سے گھر سے لگتا ہے، اس کے عزائم ناپختہ گھر سے ہوتے ہیں. باہر کے لوگ اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر اپنے گھر کی ہوتی ہے، اور گھر ہی سے اس کے عزائم ٹھنڈے پڑتے ہیں. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جو یہ عام ہوا اور آج تک پہنچا ہے، اور یقیناً اگر گھر سے اطمینان مل جائے تو باہر سے کوئی ہو یا نہ ہو بندہ چل پڑتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو جو عامیت نصیب ہوئی ہے، عمومیت نصیب ہوئی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اور گھر سے مراد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی الفاظ کے ساتھ ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور تھوڑا سے آگے اس کو لے کر چلتے ہیں، تو اس سے سیدہ کی ذہنی فقاہت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھداری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی بردباری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مرحلے میں. عورتیں تو ہاتھ پاؤں ان کے پھول جاتے ہیں اور جواب دے جاتی ہیں کہ نہیں ہے، چلو چھوڑو، نہیں کرنا ہے، کوئی اور کام کریں گے. نہیں، سیدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر مکمل مستقل مزاجی کے ساتھ رہی. جہاں مرد صحابہ میں وہ استقلال نظر نہیں آتا ہے جو تنہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، سیدہ کے وصال کے بعد جب بھی سیدہ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ سیدہ کا ذکر ہوا اور سرکار کی آنکھیں نمدیدہ نہ ہوئی ہوں، سرکار کی آنکھوں میں آپ کی محبت اور یاد میں آنسو نہ آئے ہوں اور اشباری نہ ہوئی ہو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اطمینان، وہ قرب، وہ تسکین، وہ تعلق تھا سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے. اب تھوڑا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں سمجھداری کے لیے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر نسب ہمارے علماء نے جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ بیٹی ہیں یہ، خاص طور پر جن کا نام خویلد ہے ان کی، تو خویلد بن خویلد بھی پڑھا گیا، لد بھی پڑھا گیا ہے اس کو، بن اسد بن عبد العزہ بن قصی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر جو جد اعلیٰ ہیں سیدنا قصی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جڑ جاتا ہے. اور علماء نے لکھا کہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے قریب حضور کے شجرے میں جا کر جن کا شجرہ جڑتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور سیدنا ابو سفیان کی بیٹی. ٹھیک ہے، منافق کو جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سیدنا امیر معاویہ کا نام لیا جائے یا سیدنا ابو سفیان کا نام لیا جائے. تو سیدنا ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں، اور ان کی بیٹی ہے سیدہ ام حبیبہ، ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ان کا نسب ملتا ہے. اور سب سے قریب جا کر جن کا شجرہ نسب جا کر جڑتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شجر پاک کے ساتھ، یہ تاریخی حوالے جو یاد رہنے چاہیے، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جو سیدنا قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے جد اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ یہ سلسلہ جا کر جڑ جاتا ہے. اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا آپ کی والد آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، کیونکہ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن اسم، یہ علماء نے تقریباً ذکر کیا ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد سعید میں آئی ہیں. آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سیدہ کی شرافت، پاکیزگی، عفت و پارسائی، عرب کے اندر ضرب المثل تھی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے ظاہری حسن و کمال سے آپ کو نوازا تھا، وہی باطنی شرافت و عفت و پارسائی جو اصل دولت ہے، جو نسوانیت کی اصل شان ہے، اللہ رب العالمین نے وہ پاکیزگی باطنی تطہیر اور باطنی کمال سے بھی ہماری ماں کو اللہ رب العالمین نے مشرف فرمایا تھا. سیدہ کو اللہ رب العالمین نے مال کی فراوانی بھی عطا فرمائی اور بہت کثرت کے ساتھ گویا کہ مال آپ کے پاس رہا، اور آپ عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی. طاہرہ آپ کا لقب تھا آپ کی پاکیزگی آپ کی شرافت کی وجہ سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر بے مضاربت شروع فرمائی. یعنی مال جو ہوتا تھا اور سامان جو ہوتا تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فروخت فرمایا کرتے تھے. تو اس میں خاص طور پر علماء نے جہاں پر دیگر اور بے کی قسمیں ذکر کی وہاں مضاربت کو بھی ذکر کیا ہے کہ باقاعدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ بے مضاربت کا سلسلہ تھا، اور محنت ایک کی ہوتی تھی مال ایک کا ہوتا تھا. تو سیدہ کئی اوروں کے ساتھ بھی مضاربت کا سلسلہ رہا کہ جو لوگ آپ سے مال لے جاتے اور بعد میں فروخت کرتے اور جس کو مضاربت میں ان کا حصہ دے دیا جاتا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات مشہور ہوئے تو سیدہ نے یہ چاہا کہ ہم میری تجارت میں، یعنی باقاعدہ اس مال میں شریک ہو جائیں میری تجارت کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 22 سال یا 23 سال کے قریب تھی جب آپ نے اس کام کو شروع فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور معصوم زندگی یقیناً عرب کے اندر ضرب المثل صادق الامین کے حوالے سے تھی. سرکار جو بھی مال لے کر بازار میں آتے تو سب لپک کر آگے بڑھتے کہ صادق الامین سے یہ لیں گے، اس لیے کہ ان کے مال کے اندر کھوٹ نہیں ہوگی، جو یہ کہیں گے وہی یہ چیز ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق و امانت کی تشہیر اتنی تھی کہ سیدہ کے ساتھ جب آپ نے کاروبار شروع فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں ان کے مال کو لے جا کر خود فروخت کیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کمال ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاجر کی زندگی بھی گزاری ہے. سرکار نے کپڑے کی تجارت بھی فرمائی ہے، دیگر اور چیزوں کی تجارت بھی فرمائی ہے. تو اس میں سیدہ کا مال اور لوگوں کو دینے کی بنا پر سیدہ جب دیتی تو اس میں بچ کر آتا اور نفع اس اعتبار سے نہ ہوتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا جاتا تو سارا مال بھی ختم ہو جاتا اور نفع بھی دگنا ہوتا تھا. اس کی وجہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے پوچھی کہ آخر ایسی وجہ، کیونکہ تاجرات ہی ظاہر سی بات ہے، تو جس طرح ایک تاجر اپنے کاروبار کے بارے میں سود بود رکھتا ہے، کتابوں میں یہ تک آتا ہے کہ بڑے بڑے تجار جو ہیں تاجر مکہ کے اور ماہرین، وہ آپ سے باقاعدہ تجارت کے بارے میں مشورہ لیا کرتے تھے کہ یہ مال خریدا جائے کہ نہیں خریدا جائے، یہ بکے گا کہ نہیں بکے گا، جو تاجروں کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے. تو سیدہ کی ذہنی فقاہت اور فراست اور معاملہ شناسائی اور مستقبل کے اندر مزاج شناسائی اور اصابت رائی، یعنی جو کہہ دیا وہ اس میں اصابت ہے اور درستگی ہے، مبالغہ نہیں ہے، زمینی حقائق کے اعتبار سے درست فیصلے ہیں، اس کو بڑے بڑے ذہین تجار، اور تاجر تو بہت ذہین ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ذہین تاجر جو ہے وہ سیدہ کے مشوروں پر فیصلہ کرتے تھے کہ ہاں یہ سامان لینا چاہیے، فلاں جگہ پر اس کا فیصلہ ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. تو سیدہ خود اتنی مطمئن تھی کہ جہاں ان کا خود عرب کے اندر ذہانت کے اعتبار سے تھا تو اپنی سہیلی نفیسہ سے خود کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کہ ان کو جب مال دیا جاتا ہے تو نفع پروفٹ بھی دگنا آتا ہے، اور مال فوراً ختم ہو جاتا ہے. تو نفیسہ نے آ کر یہ کہا کہ دراصل ان کی سیرت مبارکہ اتنی پاکیزہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بازار میں یہ چیز لے کر پہنچتے ہیں تو لوگ اوروں کو چھوڑ کر اتنی ان کی جانب لپکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انہیں صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، کہ یہ جو کہتے ہیں مال کے بارے میں وہ بالکل سچ ہوتا ہے، اس کا کھوٹ بھی واضح کر دیتے ہیں، اس کی ٹھیک چیزوں کو بھی واضح کر دیتے ہیں، اور جو مال اس کے بارے میں طے کرتے ہیں وہ اتنے اعتدال پر ہوتا ہے کہ نہ اس میں بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی مارکیٹ کے حوالے سے بالکل گویا کہ گرا ہوا معاملات ہوتا ہے. تو وہاں وہ مارکیٹ کے لحاظ کو بھی اور اس ریٹ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور آگے جو تاجر ہے، جو خریدنے والا ہے، مشتری، اس کی ذہنی ساخت اور اس کے ہاتھوں کی طاقت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو چیز دیتے ہیں اس میں کھوٹ نہیں ہوتی ہے. تو صدق بھی وہاں پر ہوتا ہے، امانت بھی وہاں پر ہوتا ہے، لہذا لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر خریدتے ہیں، چیزوں کو دیکھ کر نہیں خریدتے ہیں. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت سیدہ کے قلب منیر کے اندر بہت بڑھ گئی. اور پھر باقاعدہ انہوں نے نفیسہ سے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتی ہوں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ باطریقہ جو ہوتا ہے نکاح کا پیغام, کیونکہ سہیلی ہے تو سہیلی سے یہ بات کرتی ہیں, اور کس سے کریں گی؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے نکاح کا پیغام بھجواؤں. جبکہ نفیسہ خود یہ گواہ ہے کہ سیدہ کا نکاح دو جگہ پر پہلے ہو چکا ہے اور ان سے اولادیں بھی تھیں, جس کے بارے میں کہا گیا عتیق بن عائد یہ ایک پہلے شوہر ہے, ایک ابو حالہ بھی ہے. ان دونوں سے نکاح ہو چکا ہے اور پھر ان دونوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے, تو دو سے آپ بیوہ ہیں. اور جس وقت آپ کا آخری نکاح عتیق سے ہوا ہے, عتیق بن زائد بھی ذکر کیا گیا ہے اور عتیق بن عائد المخزومی میں بھی ذکر کیا گیا ہے, اور اس کو مخرومی بھی کہا جاتا ہے, مخزومی بھی کہا جاتا ہے, دو طرف سے اس کے غلط العوام اور فساحت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا. تو اس وقت عرب کے بڑے بڑے تاجر یہ چاہتے تھے, اور بڑے بڑے رؤساء اور شرفاء جو تھے مکہ کے, وہ یہ چاہتے تھے کہ سیدہ ہمارے گھر میں آئے, جو بڑے بزرگ تھے, اور ہمارے گھر میں آئے, ہمارے گھر کی زینت بنے, تاکہ کل کو ہمارا خاندان اس بات کو لیے قابل فخر ہو جائے کہ وہ سیدہ طاہرہ جو ہیں وہ ہماری بہو ہیں, وہ ہمارے گھر میں ہیں. تو لہذا اس چیز کے لیے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے شرفاء عرب جو تھے وہ یہ چاہتے تھے, لیکن سیدہ نے ہر رشتے کو گویا کہ پامال کیا اور اس آرزو کا کبھی اظہار ہی نہیں فرمایا. لیکن آگے یہ مرحلہ چلنا تھا, اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو بنیاد بنا کر ان کے دل میں سرکار کا مقام پیدا کر دیا, اور انہیں یہ شرف سے مشرف فرمایا کہ نفیسہ کے ذریعے آپ نے نکاح کا یہ سوچا. اور اس میں دو روایتیں آتی ہیں کہ ایک تو خود آپ کے والد خویلد بن اسد کو جو ذکر کرتے ہیں, یہ خویلد بن زائد جو ہے انہوں نے خود یہ نکاح پڑھایا اور پیغام لے کر گئے. لیکن ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ دنیا میں نہیں تھے, ان کے بھائی سیدہ ختیجہ کے بھائی عمر بن خویلد یہ خود پیغام لے کر گئے. اور دوسرا یہ کہ ورقہ بن نوفل جو آپ کے ماموزاد تھے اور اہل کتاب میں سے تھے, ان کے پاس نفیسہ نے یہ بات جا کر سیدہ کی ہے, اور انہوں نے جا کر جناب ابو طالب سے یہ بات کی ہے. یہ چند نام سامنے آتے ہیں, یعنی ایک تو سیدہ کے والد کا خود نام ایک سامنے آتا ہے, دوسرا نام اپنے آپ کے بھائی عمر بن خویلد کا آتا ہے, تیسرا نام ورقہ بن نوفل کا آتا ہے. تو ورقہ بن نوفل تو یقیناً اہل کتاب میں سے تھے, صالح العقیدہ تھے اور اصل اہل کتاب میں سے تھے, مشرک نہیں تھے, موحد تھے. انہوں نے جا کر جناب ابو طالب سے یہ بات ذکر کی ہے, اور پھر یہ سرکار تک بات پہنچی تو سرکار نے اس کو قبول فرمایا. اور باقاعدہ باضابطہ لکھا گیا ہے کہ تقریباً 20 اونٹ یہ مہر رہا, اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً 400 اونٹ, یہ بھی کتاب کے اندر آتا ہے, اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 4000 درہم مہر طے پایا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد پاک ہوا جس کا خطبہ جناب ابو طالب نہیں پڑھایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد آپ کی بطن تطہیر سے پیدا ہوئی, آپ کے صدف اقدس سے ہوئی. اس سے پہلے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حارث, ایک لڑکا حارث اور ایک ہند, دو بیٹیاں, اور دونوں کا نام اتفاقاً ہند ہی ذکر کیا گیا ہے, ہند بنت عتیق, اور ہند بنت عتیق ایک نام یہ ذکر کیا گیا جو پہلے شوہر سے ہیں, اور ایک ابو حالہ جو ہیں ایک ان سے ہیں. تو تین بچے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ پہلے شوہروں سے تھے. ایک بیٹا تھا حارث, حارث ابن ابی حالہ, اور ایک بیٹی تھی ہندہ بنت ابی حالہ, اور ایک بیٹا تھا حارث بنت ابی حالہ, اور ایک اور بیٹی ہے ہندہ بنت عتیق. تو ایک بیٹی عتیق سے ہیں جو انتقال کر گئے, اور یہ بچی بھی انتقال کر گئی, اور دوسری بچی جو ہے وہ ابو حالہ سے ہیں, اور بیٹا بھی ابو حالہ سے. تو ابو حالہ سے دو اولادیں آپ کی متعارف ہوتی ہیں, اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ ہندہ بنت ابی حالہ اور حارث ابن ابی حالہ یہ دونوں اس وقت موجود ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ موجود ہوئے. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ راہ خدا کے اندر شہادت حارث نے قبول کی ہے, اور انہیں باقاعدہ رکن یمانی کے قریب کفار نے شہید کیا تھا. اور ہند بنت ابی حالہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر تھی, اور بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ ہند دو بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ ایک ہند بیٹی اور ایک ہند بیٹا ہے, جس کو حضرت امام حسن کی روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت امام حسن اس بات کو ذکر کرتے ہیں, اور ان کو دو ناموں سے ذکر کیا گیا, ہند سے بھی ذکر کیا گیا اور حالہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا. تو یہ چند تاریخی اختلافات ہیں جس کا مجموعہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں, اور اس کو پھر علماء جمع کرتے ہیں اس حوالے سے, ان تمام روایات کو لا کر
جمع یہ کرتے ہیں کہ ہند پہلے ایک جو دو ہند تھی ایک انتقال کر گئی، ایک جو ہند ہے اس پر لڑکے کا بھی اطلاق ہوا لڑکی کا بھی اطلاق ہوا، تو جس پر لڑکی کا اطلاق ہوا تو وہ ہند تھی، لیکن جس پر لڑکے کا اطلاق ہوا ان کا نام ہند کی بجائے حالہ کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے، اس لیے آپ کے شوہر جو ہیں وہ ابو حالہ کے نام سے ہیں کہ حالہ کے والد، اور حضرت امام حسن باقاعدہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میرے ماموں ابو حالہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حالہ نے باقاعدہ اسلام قبول کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کو پایا اور اس عرصے کو گزارا۔ تو یہ ابتدائی تاریخ کے چار پانچ اعتراضات تھے جس کو میں نے مختلف زاویے سے پیش کیا، اور اس کے آخری نتیجے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب حالہ بھی موجود رہے اور ہند بھی موجود رہی، تو ہند کو بھی، ہند نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور حالہ نے بھی پایا، اور حضرت امام حسن مجتبی باقاعدہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں جان حالہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، لیکن ان ناموں کی اتنی تشہیر نہیں ہو پائی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد سوائے سیدنا ابراہیم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس سے تھے، باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اولاد چاروں بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ چار صاحبزادیاں، اور پھر حضرت قاسم جن کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک اور کنیت ابو القاسم بنتی ہے، تو حضرت قاسم ہیں، ایک طیب و طاہر ہیں، تو علماء نے لکھا کہ طیب و طاہر جو ہیں یہ ایک ہی حضور کے شہزادے کے دو لقب ہیں، طیب و طاہر، اور یہ ایک ہی ہیں، تو لہذا چار بیٹیاں ہوئیں اور سیدنا قاسم یہ صاحبزادے ہوئے، جن کے انتقال پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی ہے کہ جب کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یہ کہا کہ اب ان کی جوان نسل تو باقی نہیں رہی ہے، تو یہ سیدنا قاسم کے انتقال پر، جس پر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ ان نشانیہ کا الابتر، حبیب تیری نسل چلے گی اور جو تیرا گستاخ ہے وہ خود دم کٹا ہے اور اس کی نسل نہیں ہوگی، کربلا میں سارے اہل بیت کے افراد کو شہید کر دیا گیا، ایک بچے ہیں، آج یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی ہے، سادات ہر محلے ہر علاقے میں نظر آتی ہے، تو یہ ان نشانیہ کا الابتر کا مظہر ہے، یہ ان آتینا کل کوثر کا مظہر اتم ہے، تو سرکار خود فرماتے تھے کہ میری ساری اولادیں جو ہیں وہ آپ کے بطن پاک سے، اور سرکار کی چاروں شہزادیاں، شیعوں نے یہاں پر بڑا زور لگایا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی درس کے اندر سیدہ کے موضوع پر ساری تفصیل کے ساتھ یہ باتیں کر دی تھی، شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک ہی شہزادی تھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے، لیکن وہ اس دعوے کو نبھا نہیں پاتے کیونکہ ان کی خود کتابوں کے اندر زیادہ اقوال اسی بات پہ، جیسے اصول کافی کے اندر یعقوب کلینی نے اس بات کو نقل کیا ہے اور اس کو سند سے ثابت کیا امام غائب سے بقول ان کے، کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں شہزادیاں جو پیدا ہوئے ہیں سیدہ زینب سے لے کر سیدہ زہرہ تک، یہ تمام کے تمام شہزادیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن تطہیر، بطن مقدس سے ہوئی ہے، صدف اقدس سے ہوئی ہے، اور چار صاحبزادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ اور باضابطہ ہیں، اور باقاعدہ یہ ذکر کیا گیا کہ یہ سیدہ زینب کے اندر جو ہے جو بڑی شہزادی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خود روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ سے بہت مشابہ ہے، تو ایسے کثیر احوال موجود ہیں، اور قرآن کریم کی تو نص موجود ہے نا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، تو وہاں پر بنت نہیں فرمایا بنات فرمایا، تو بنات جو ہے بنت کی جمع ہے، تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ حبیب اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تو قرآن کی نص بھی موجود ہے کہ قرآن اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ متعدد بیٹیاں ہیں، مانا کہ امت کی ہر عورت حضور کی بیٹی ہے، لیکن قرآن نے آگے جل کے وہ نساء المومنین کہہ کر اس کو الگ ذکر کر دیا کہ پھر یہی بات آپ ساری امت کی عورتوں کو بھی ذکر فرمائیے، نساء المومنین الگ ذکر کیا گیا اور بنات الگ ذکر کیا گیا، یہ اشارہ اپنی جگہ پر ایک واضح قرینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے سیدہ زہرہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں تھیں جس کو اہل سنت قبول کرتے ہیں، اور وہ چار شہزادیاں ہیں اور دو صاحبزادے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا عقد سعید ہوا اس وقت سیدہ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 سال تھی، اور یہ عقدی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی، اور آپ دیکھیے کہ جب سیدہ نکاح میں آئی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لے کر سب سے پہلے گھر ہی جناب ابو طالب کے گئے ہیں، اور سرکار نے چند دن وہاں پر گزارا ہے سیدہ کے ساتھ. اس کے بعد باقاعدہ جناب ابو طالب سے اجازت لے کر ایک الگ مکان کی طرف آپ شفٹ ہو گئے تاکہ یہ بوجھ جو ہے وہ چچا جان کے اوپر زیادہ نہ آئے اور آپ الگ اپنی زندگی وہاں پر آپ نے گزارنا شروع فرمائی. تو وہ ساری باتیں تنفیذ حجر اسود ہو یا حلف الفضول کے وہ سارے واقعات ہوں, یہ سیدہ کی موجودگی میں سب کچھ ہوا ہے. جب مکہ میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی تو ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے, اور اس معاہدے میں چند شقیں تھیں کہ لڑیں گے نہیں, مسافروں کا خیال کریں گے, مظلوم کو ظالم سے بچائیں گے, اور غریبوں کی مشرومہ کے لیے باقاعدہ ایسے فلاحی کام کیے جائیں گے جس سے غریب غریب تر نہ ہو جائے بلکہ ان کی معاونت کی جائے, اور ان کو کھانے کا اہتمام ہو, ان کو پینے کا اہتمام ہو, جو قافلے مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو ڈاکوؤں سے ڈاکہ زنی سے گویا کہ روکنے کا اہتمام ہو. تو باقاعدہ یہ معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کی تمام مشاورت جو ہوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے پر ہوئی ہے, وہ سرکار کی موجودگی پر وہ معاہدہ. اور علماء نے لکھا ہے اس وقت سرکار کی عمر شریف یا 32 سال تھی یا 35 سال تھی, اور اس مشورے کے اندر باقاعدہ سیدت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے ساتھ موجود تھی. اور یہی وہی حلف الحضور ہے جس پر سارا مکہ جو ہے اس پر مرید ہوا اور بیعت کیا, انہوں نے اس عہد کو لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہوا ہے اور حضرت امیر معاویہ جس وقت انتقال کر گئے تو مدینہ کے گورنر نے جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین کو باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ بلکہ اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں. اور یہ رات کی خبر ہے اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں یزید خلیفہ ہو چکا ہے, لہذا آپ سے بیعت کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ تینوں بیعت کریں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر یہ بیعت کی بات ہے تو یہ اندھیرے میں کیوں ہے, آپ مجمع عام میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو سارا واقعہ کربلا کی جہاں سے بحث شروع ہوئی ہے تو اس وقت حضرت امام حسین نے باقاعدہ یہ بات کی ہے, کیونکہ اس وقت جب گورنر کے کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی جس میں بدبخت مروان بن حکم خود موجود تھا وہاں پر, مروان نے کہا گورنر مدینہ سے کہ اس وقت حسین کو روک لو اور اس وقت زبردستی بیعت لے لو. مروان نے کہا کہ اس وقت اگر تم نے حسین سے بیعت نہیں لی تو تم حسین سے پھر کبھی بیعت نہیں لے سکے. اس نے کہا یہ نبی کے نواسے ہیں, میں ان پر زبردستی کیسے کر سکتا ہوں, ان کو اللہ نے یہ عزت و شرف عطا فرمایا. تو مروان بن حکم اس بدبخت خارجی نے یہ کہا کہ تم کہو تو میں ان کی تلوار سے ابھی گردن مار دوں, ان کا کام اسی کمرے کے اندر ختم کر دو ورنہ یہ بہت بڑا فتنہ بنے گا. تو اس وقت مروان بن حکم کو منہ چڑھ کر امام علی مقام نے جواب دیا تھا کہ تم جانتے ہو کہ کس نبی کا میں نواسا ہوں, میں اگر باہر نکل کر اپنے نانا جان کے اس عہد کو لے آؤں جو میرے نانا جان نے مکہ کے اندر فرقہ واریت اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حلف الفضول کی صورت میں دیا تھا, اور وہی معاہدہ لے کر اگر مسجد حرام یا مسجد نبوی میں کھڑے ہو جاؤں تو بتاؤ یزید اپنی حکومت برقرار رکھ سکے گا؟ تو دیکھیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام حسین نے اپنی استقامت کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اسی معاہدے کا حوالہ دیا تھا جو سیدہ کے مشورے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں مکہ میں اتفاق کے لیے پیدا فرمایا تھا. یعنی وہ اتنا مؤثر معاہدہ تھا کہ حضرت امام حسین نے باقاعدہ ان کو کہا کہ اگر تم نے مجھ سے زبردستی کی اور میں یہاں سے نکلا تو میں اسی معاہدے پر اپنے نانا کے اسی معاہدے پر لوگوں کو جمع کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے سارا مکہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا تو میرے نانا جان نے جو چار شکوں پر ساری قوموں کو متفق کیا تھا وہ چار چیزیں میں لے کر آؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یزید کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے امام حسین نے اگر جس بات کو یہاں تک کہ جو امام حسین یہ کہتا نا کربلا گئے فرمایا لے جا مجھے یزید کے پاس میں بات کرنا چاہتا ہوں, تو جس بیس پر بات کرنی تھی وہ یہی حلف الفضول کا معاہدہ تھا. اور یہ 32 سال یا 35 سال جب میرے آقا کی عمر شریف تھی, یہ تاریخ حقائق یاد رکھیے, اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر مرتب فرمایا تھا کہ جب مکہ میں ہر شخص ڈاکہ زنی چوری ڈکیتی عام غریبوں کو مارنا امیر اپنا ہی سوچے, اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پر رؤسائے قریش آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور پس پردہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ گراں قدر مشورے تھے جو اس حلف الفضول کی استقامت اور عرب بالخصوص قریش مکہ اور مکہ مکرمہ کے اندر امن کا سب سے بڑا باعث بنا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اور واضح ہوتی ہے جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں, پھر اس کو آخر میں ہم اختتامی طور پر لے کر چلیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام چیزوں کے مطالعے کے بعد جو میرا دل کہتا ہے کہ سیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا خاموش سے معائنہ کر رہی تھی,
اور ایک ایک لمحہ. ظاہر سی بات ہے حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, اعلان نبوت, لیکن وہ حضور کی تنہائی کو بھی دیکھتی ہیں. تنہائی میں اچھے سے اچھا آدمی بے اعتدال ہو جاتا ہے, بیوی سے بات کرنے میں اپنی خواہشات کے اندر دل میں موجود وہ باریک خواہشات, وہ تک بندہ بیوی سے بتانے میں بسا اوقات جذبات میں بہہ جاتا ہے, اسے بتا دیتا ہے. یوں بھی ہوتا ہے کہ بیوی کبھی مشورہ دے تو یہ کہے کہ نہیں تم تو بڑے شرارتی ہو, تم تو جھوٹ بولتے ہو, تم تو یہ کرتے ہو, اس قسم کے جملے بھی جاتے ہیں, لیکن تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ کبھی ایسا ہوا ہو. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے بھی نبی ہیں, اور نبی کی زندگی معصوم ہوتی ہے, گناہوں سے پاک ہوتی ہے, شیطان کا وہاں پر گزر نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے بھی نبی ہیں اور معصوم ہیں, کئی اجلہ دلائل میں سے سب سے بڑی دلیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود وجود ہے. سرکار نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا, بلکہ خاموش نبوت کی تبلیغ ہو رہی ہے. جو قرآن نے کہا فقط لبثت فیکم عمرا, میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے ہیں. عمرا من قبلہ افلا تعقلون, جب کفار مکہ نے یہ پوچھا جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, تو سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ میں نے اپنی عمر شریف کے جو 40 سال کا عرصہ اس اعلان سے پہلے تمہارے درمیان گزار دیا ہے, وہ خدا کے ایک ہونے پر, قرآن کے صحیح ہونے پر, میرے نبی ہونے پر دلیل کامل ہے. افلا تعقلون, کیا تم اس بات کے لیے نہیں رکھتے, تمہیں اس بات کی گویا کہ عقل نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھیے 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ نبوی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا. یہ بات کہ میری زندگی حجت ہے یہ پہلے نہیں بولی, یہ 40 سال کے بعد بولی ہے. اپنے کردار سے اپنی نبوت کو منوا دیا, اپنے کردار سے بڑے بڑے ڈھیٹ کی زبان سے یہ کلمہ نکلوا دیا کہ آپ صادق الامین ہیں. بڑے بڑے پارسا بھی آپ کو صادق الامین کہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا پیغام, جو قرآن نے کہا کہ اپنے رشتے داروں کو جا کر ڈرائیے, تو آپ نے باقاعدہ آ کر کوہ صفا پر یہ بات کی ہے, یہ جبل قبیس کے قریب کی ہے, کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, میں کہوں تمہیں, وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا تو تم کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے ماننے کی دلیل کیا, کس طریقے سے مانو گے, کہ تم نے دیکھا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھا, لیکن آپ تو بتا رہے ہیں نا. ابھی نبوت کا پیغام نہیں رکھا ہے, ابھی اللہ کی توحید کو ذکر نہیں کیا ہے, پہلے ان کے ذہنوں کو دیکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ امین و صادق ہیں, آپ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, جس طرح بن دیکھی چیزوں پر میرے کہنے پر تم پہاڑی کے پیچھے کے لشکر کو مان رہے ہو, اسی طرح مجھ پر اعتماد کر کے اس بات کو بھی مانو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور میں اس کی جانب سے رسول اتم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے اپنی نبوت کو مسلم کر دیا. اسی بات پر حضرت امام رازی ایک بڑا پیارا جملہ کہہ گئے ہیں, اللہ ان کی قبروں پر غفران و رحمت کی بارش فرمائے. فرماتے ہیں کہ سرکار کی نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا کردار ہی کافی ہے. حضور نبی ہیں, اس پر حضور کا کردار کافی ہے. دلیل کے لیے حضور کا کردار کافی ہے. یہ تو قرآن اترا, یہ تو نور لنا نور ہے. امام رازی فرماتے قرآن نہ بھی اترتا اور آپ کی رسالت کی آیتیں نہ بھی اترتی, تو آپ اپنی رسالت کی خود ایک آیت ہیں, آپ کا کردار خود ایک دلیل ہے کہ آپ کے کردار سے آپ کا نبی ہونا خود واضح ہو جاتا ہے. یہ تو اس پر قرآن کا نزول ہونا, یہ تو نور الانا نور ہے, یہ تو فضیلت پر فضیلت ہے, ورنہ میرے آقا کی معصوم سیرت پاک خود اپنی نبوت کو اجاگر کرتی ہے, جس کی سب سے بڑی دلیل یہ واقعہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اس چیز کو ملاحظہ کر رہی ہیں. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کے لگ بھگ ہونے لگی اور یہ عرصہ گزرتا چلا گیا, اور اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ 25 سال کے آپ عمر ہے اور 40 سال کی بیوہ سے آپ شادی کر رہے ہیں, اس سے پتا چلا کہ یہ سلسلہ عرفان کا تھا, انسان کی خواہشات کا نہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی زوجہ مبارک میری ماں سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہیں جو کنواری ہیں, باقی اس کے علاوہ جتنی بھی دیکھیں گے آپ طلاق یافتہ ہیں, یہ بیوہ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک جو 25 سال کا تقریباً عرصہ سیدہ کے ساتھ گزار دیا ہے، سرکار نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے. سیدہ انتقال کر گئی 50 سال کی عمر، اس 50 یعنی 25 سال میں ایک ہی زوجہ ہے، اور باقی کے دیکھیے آپ 13 سال بنتے ہیں، یعنی 50 سال کی عمر شریف ہے، اس کے بعد 63 سال میں سرکار نے رفیق اعلیٰ کے سفر فرمایا. اس 13 سال کی عمر شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 10 یا 11 ازواج اور ہیں، تو سرکار نے 50 سال کے بعد تقریباً 11 ازواج یا 10 ازواج کو اپنے حوالہ عقد میں لایا، لیکن اس سے پہلے کی عمر جو نکاح اور شادی کی عمر ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد کے اندر صرف سیدہ تھی. تو اگر عقل و شعور ہو اور دیانت ہو تو دیکھ لیا جائے کہ کثرت ازواج اس عمر میں ہونی چاہیے کہ جو اس عمر میں بندے پر شباب کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ اولاد اور ایک ہی گویا کہ زوجہ محترمہ موجود ہیں 50 سال کی عمر تک. تو عقل کے طور پر بھی دیکھا جائے تو پتا چلے کہ یہ ایک مشن کے لیے تھا، ایک کام کے لیے تھا اور ایک تبلیغ کے لیے تھا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی ازواج فرمائی ہیں اس میں کہیں معاشرتی مقاصد تھے، کہیں سیاسی مقاصد تھے، کہیں دینی مقاصد تھے، وہاں پر ذاتی مقصد کہیں تھا ہی نہیں. اس پر میں نے مفصل تقریریں بھی کی ہیں اور 11 ازواج کیوں ہیں نصرانیوں کے جوابات بھی دیے ہیں. کہیں پر سیاسی مقاصد بھی تھے، جس طرح سیدہ صفیہ جب آئی ہیں یہود کے خاندان میں سے تھی، بڑا اعلیٰ خاندان تھا، قید کر کے لائی گئی ہیں، سرکار نے دیکھا کہ بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے باپ کی بیٹی ہیں اور ان کے قبیلے کے کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو یہ کہ جب وہ قید کر کے لائی گئی ہیں تو انہیں عزت و شرف دینے کے لیے سرکار نے خود پیغام میں نکاح بھیجا، فرمایا نہیں تمہاری عصمت و پاکیزگی کو پامال نہیں کیا جائے گا آج، جبکہ ساری چیزیں میری مٹھی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو میں خود تمہیں اس شرف سے نوازتا ہوں کہ باندی نہیں بناتا بلکہ عزت جو ایک شریف اور پاک ذات عورت کے لیے سب سے بڑے شرف اور تشرف کا مقام یہ ہوتا ہے کہ باضابطہ اخلاقی طور پر وہ نکاح کے ساتھ کسی سمجھدار، کسی نیک، کسی پرہیزگار اور کسی متین شخص کے نکاح میں جائے، یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، جس طرح مرد کی خواہش ہوتی ہے پارسائی کے کہ بیوی کے اندر پارسائی ہو، اسی طرح عورت کی بھی یہ ہوتی ہے. عورت کسی کی باندی بننا یہ اس کی طبیعت فطرت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن نکاح میں جانا، اعلیٰ خاندان میں جانا اور عزت والے گھرانے میں جانا یہ اس کی خواہش ہوتی ہے. اسلام اسی کا درس دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ باندیوں کا دور تھا، سرکار نے باندی نہ بنایا بلکہ سرکار نے باقاعدہ باضابطہ نکاح کا پیغام بھیجا. وہ حیران ہو گئی کہ میرے ساتھ تو نہ جانے کیا شروع کیا جائے گا. آپ نے یہ عزت عطا فرمائی. سرکار کے عقد سعید میں جب وہ آئی ہیں تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے جتنے لوگ گرفتار ہو چکے تھے سب کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو دوسرے نے کہا جی تم کیوں آزاد کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ جب ان کے لشکر اور ان کے خاندان کی ملکہ ہی سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد سعید میں آ گئی ہیں تو پھر ان کے سارے قبیلے والے تمہارے رشتے دار ہو گئے ہیں، تو لہذا ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہذا سب کو آزاد کیا. اس واقعے سے سیدہ صفیہ نے بھی کلمہ پڑھا اور آپ کے جڑے ہوئے تمام رشتے دار، عزیز و اقارب نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو کتنا بڑا سیاسی مقصد تھا، اس کی طرف بھی آپ گویا کہ توجہ فرمائے. اور آپ دیکھیے کہ سیدہ ام حبیبہ سے نکاح، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. سیدہ ام حبیبہ جو ہیں جب وہ ایمان لائی ہیں ابتدائی دور میں، یعنی سرکار کے اعلان نبوت کے 3rd-4th سال کی بات ہے، ایمان لے آئی، شوہر بھی مومن ہے، شوہر بھی ایمان لے کر آیا سیدہ ام حبیبہ کا. جب بڑی سختی ہوئی تو حبشہ کی طرف پہلے وہ ہجرت کر رہی ہیں حضرت عثمان غنی اور اپنے شوہر کے ساتھ. وہاں پر پہنچنے کے بعد شوہر کا نظریہ، کیونکہ سختی ہر چیز نہیں بندہ برداشت کر سکتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام لائے ہیں، ختم قادریہ پڑھ لیا ہے تو ختم خواجگان پڑھ لیا تو ابھی کام ہو جائے، ہماری خواہشات بڑھ جاتی ہیں، صبر نہیں، استقامت نہیں، جبکہ یہ اوراد و وظائف مرادیں مقبول کرنے کی ہیں، دولتیں دلانے کی ہے، لیکن وہ دولت نہیں جو مادی ہے، اصل میں یہ دولتیں ان وظائف و اوراد سے ملتی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ صبر کی دولت ہے، وہ استقامت کی دولت ہے، سمجھے. مادی چیزوں کی طرف جائیں گے تو کبھی کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے. قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا ہم اس کو آزمائیں گے. یہ خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم کلمہ پڑھو گے تو تمہارے گھر کی چھتیں سونے کی ہو جائے گی. فرمائیے دنیا ہے، پیچوخم ہے، عالم اسباب ہے، آزمایا جائے گا. ہاں جو تم یہ نعتوں میں کہتے نا کہ حضور نے مجھے اتنا دیا کہ میں کدھر نہیں جاتا اور بندے کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، تو اس سے مراد وہ ذاتی مال نہیں ہے، وہ مراد اپنی ادا، اپنی معرفت، دین کا شاخ اور سچائی اور تعلق ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے, سمجھ رہے میری بات, اصل چیز جو ہے وہ اکرام و عرفان اور انعام کی جو وہ یہی چیز ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ دیکھیں میں اس تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مکمل وہ معائنہ کر رہی ہیں, اور 25 سالہ یہ زندگی کا پورا عرصہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زملہ ازواج کا یہی سارا سلسلہ ہے. سیدہ ام حبیبہ کا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب وہ پہنچی ہیں حبشہ ہجرت کر کے, تو ان کا جو شوہر تھا وہ مشقت کو برداشت نہیں کر سکا. اس نے کہا ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں اعلان میں, اتنی سختی اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تو بعد میں تو لوگ مار ڈالیں گے. تو وہ کیا ہوا, معاذ اللہ مرتد ہو گیا, اسلام سے پھر گیا. لیکن سیدہ ام حبیبہ اتنی مستقل مزاج خاتون تھی, انہوں نے اپنی جان اس سے چھڑائی, کہا جب تو سرکار کا نہیں رہا تو میں بھی تیری نہیں رہی. اور اس خاتون نے یعنی اپنی عفت و پارسائی کا تحفظ کرتے ہوئے ایک عرصہ حبشہ میں گزارا, لیکن اپنے ایمان اور اپنی عزت کا سودا نہیں کیا. جب لوٹ کر یہ مدینہ منورہ آئی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خدمات دینیہ کو دیکھا تو میرے آقا نے ان کو وہ انعام دیا کہ شاید ایسا انعام ان کو کہیں مل نہیں سکتا تھا. سرکار نے خود ان کی خدمت پر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد اور اپنی جانب سے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہیں شرف زوجیت مرحمت فرمایا. ان تمام صبر اور ان تمام حالات کا درما ہو گیا کہ آپ سے اس بات کو, ظاہر سی بات ہے شوہر مرتد ہو گیا, اس بات کا انہیں قلق تھا, درد تھا, اور اتنی بڑی تکلیف کے صرف دین کے لیے انہوں نے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف, ایتھوپیا حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے, اور وہاں پر ہجرت کر کے کئی سال آپ نے گزارے ہیں. شوہر مرتد ہو گیا لیکن اللہ کے پیغام سے آپ نے بغاوت نہیں کی ہے. اس پر انعام یہ ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آپ کو شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک مسلمان آپ کو ماں کہیں گے, آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے, اور قرآن کی آیتیں آپ کے لیے تحسین اور ستائش کو بیان کرے گی. اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور سیدنا امیر معاویہ کے ایمان کا باعث بھی آپ کی ذات مبارکہ بنی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سرکار کی جتنی ازواج ہیں اس میں کہیں سیاسی مقاصد ہیں, کہیں پر جیسا سیدہ صفیہ کے سے نکاح کرنے میں سیاسی مقصد تھا کہ نکاح کیا, وہ سیاسی مقصد ایسا تھا کہ اس فیصلے سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. کہیں دینی مقصد ہے جیسا سیدہ ام حبیبہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو رہا ہے. تو یہ مقاصد ہیں. تو باب دیکھیے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 40 سال سے قریب ہونے لگی تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خلوت کا شوق اللہ نے بہت بڑھا دیا. سرکار غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, مکہ کو چھوڑ کر غار حرا جاتے, اور غار حرا وہ جگہ ہے جو آپ کے جد اعلیٰ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہو انہ نے اللہ کی عبادت کے لیے تجویز کیا تھا. اس سے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توحید کا پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ مکہ کے حرم میں عبادت کر رہے ہیں, آپ اللہ کی عبادت جا کے غار حرا کے اندر کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے. تو سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت جو خدا کی تھی وہ کعبے میں جا کر نہیں کرتے تھے, خاص طور پر خلوت میں مراقبے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا لگاؤ بتوں سے نہیں تھا بلکہ اصل میں خدا کی ذات سے تھا. اور یہ سب سے پہلے علامہ زرقانی بھی لکھتے ہیں کہ تجویز اس غار کو جو تلاش کیا ہے وہ سرکار کے دادا میرے آقا میرے مولا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کی ذات گرامی نے کیا. تو اعلان نبوت سے 40 یعنی 6 مہینہ پہلے ہی, جب 40 سال کی عمر داخل ہو رہی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر میں خلوت میں رہنا, تنہائی میں رہنا, کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دینا, الگ ہو جانا, اس کا شوق جاگا. کبھی کبھی سرکار ایک ہفتہ جا کر جو ہے وہ غار حرا کے اندر رہتے تھے. اور سیدہ گویا کہ اتنی مستقل مزاج کہ کام کاج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سرکار جا رہے ہیں اس پر مطلق گویا کہ چیب اجبی نہیں ہے, مطلق اس پر شکایت نہیں کرتی ہیں, شاکی نہیں ہے. بلکہ سرکار اگر غار حرا میں جاتے ہیں تو زائرین تو جاتے ہیں, وہ ایک دفعہ چڑھتے ہیں دوبارہ نہیں چڑھتے, سیدہ صبح بھی جاتی ہیں شام میں بھی جاتی ہیں, سرکار کے لیے پانی لے کر جاتی ہیں, سرکار کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں. عورت ذات ہے, کہاں سرکار کا گھر ہے مروہ کے قریب, کیونکہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ مروہ کے سامنے جو ہے اس جگہ پر تھا. تو یہاں سے پیدل جانا, وہ سنگلاخ وادی کو طے کرنا, وہ پتریالی زمین کو طے کرنا, اور پھر غار حرا
جو جبل نور ہے اس پر جانا صبح شام، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت پوچھنا، وہاں پر پانی پیش کرنا، پھر اس غار کے اندر سرکار کے ساتھ بیٹھنا، سرکار سے قلبی بات کرنا، سرکار کو اطمینان دینا، اور پھر لوٹ کر آ کر اپنے گھر اور اپنے بچوں کی فکر کرنا، یہ سیدہ وہ عظیم خاتون ہے جو ماں کو بھی درس دے رہی ہے، بیٹی کو بھی درس دے رہی ہے، اور ہر مسلمان خاتون کو یہ درس دے رہی ہے. لیکن جس وقت پہلی وحی آ گئی، اب یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا. جب پہلی وحی آ گئی، میں اس طرف نہیں جاتا، وحی کے الفاظ تو اتر گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق. جب پہلی وحی کی پانچ آیت سرکار کے قلب منیر پر اتری تو قرآن کہتا ہے انَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا بوجھ ضرور تھا اور گھبراہٹ ضرور پیدا ہوئی، اور یہ گھبراہٹ جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ کے خلاف نہیں بلکہ عین عظمت مصطفیٰ ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اگر یہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اترتا ہے تو صرف پسینے آتے ہیں، تھوڑی سی کپکپی آتی ہے. تو لہذا یہ کپکپی آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہیں اور حضور اللہ کے بندے ہیں، تاکہ رب کے کلام کی ہیبت پتہ چل جائے. اور یہ پسینہ جو آ رہا ہے یہ بندے اور رب کا فرق واضح ہو جائے، اور جو سلامتی جسم موجود ہے جبکہ پہاڑ پھٹ رہا ہے، تو یہ سلامتی جسم جو موجود ہے یہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے. لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر موجود ہے، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت یعنی اس اعتبار سے گھبراہٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے، قول ثقیل ہے، وحی کی عادت اب شروع ہو رہی ہے، پہلے وحی کے خفی، وحی خفی کا سلسلہ ہے، اب باقاعدہ باضابطہ، کیونکہ علماء نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ اس میں مشقت بہت، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ دل پر مضامین اتر رہے ہیں، اب یہ عادت ڈل رہی ہے، آگے چل چل کر یہ گھبراہٹ اور یہ سختیاں کم ہوتی چلے گی. اور وہ گھبراہٹ اور تکلیف کیسی ہے، سختی کیسی ہے، کہ ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی مشقت ہے. وہ مشقت کیا ہے؟ کہ بشری لباس اتار کر نوری لباس میں ڈھلنا ہے. بشری بولیے، لباس اتار کر نوری لباس میں ڈھلنا ہے. یہ گھبراہٹ گھبراہٹ نہیں بلکہ عظمت کا پہلو ہے، اور عظمت اس بات پر ہے کہ اب پہلی دفعہ وحی جلی اتر رہی ہے، وحی مطلوب اب اتر رہی ہے. اور وحی مطلوب کے لیے بات ضروری ہے جو اصولی نے لکھا کہ ان خلا عن سورت البشریت الى سورت الملکیہ. آپ وحی مطلوب کے اندر جب جبریل آتے ہیں اور پوری پریشر کے ساتھ وہ کلام اترتا ہے، جس طرح کے آگے بحث آئے گی خلق قرآن کے مسئلے کے اوپر، کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، جب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ علم کلام کے تحت، وہاں پر مزید اس کی کلی کھلے گی اور بات کھلے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب وہ پہلی وحی آئی ہے تو اس کا شکل، اس کی ثقالت اور اس کے اترنے میں یہ ہے، اور گھبراہٹ دراصل جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور یہ ہو رہا ہے کہ حضور کی شخصیت مبارکہ کے اندر جو نبوی جوہر ہے اس کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے، اس کو اندر سے نکالا جا رہا ہے. اب تک تو بشریت غالب ہے نا، 40 سال تک تو بشریت کی جلوگری ہے، اور نبوت اندر بتون کے اعتبار سے سامت ہے، وہ کردار میں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن نبوت کے جواہر، نبوت کی عظمتیں اور نبوت کی طاقت جو ہے اب تک وہ خارج میں نہیں آ رہی ہے. جب پہلی وحی آ رہی ہے اور جبریل جب اپنی شکل میں آ رہے ہیں تو رب کریم آپ کے اندر یہ طاقت پیدا کر رہا ہے کہ محبوبہ بشریت کو پیچھے کیجئے اور اندر کے جواہر کو باہر نکالیے. تو یہ بشریت پیچھے جا رہی ہے اور نورانیت جو آگے جا رہی ہے پیچھے، بظاہر ان دونوں کے مقابلے پر عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں بشریت کو پس کر رہے ہیں، پسے نور کر رہے ہیں اور نور کو پیش کر رہے ہیں، تو پسے جا رہی ہے بشریت اور پیش ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے نورانیت. تو یہ جو مرحلہ اخذ وحی کا ہو رہا ہے، یہ وہ ہے جو گھبراہٹ کا ہو رہا ہے. ان خلا عن سورت البشریت الى سورت الملکیت، کیونکہ میں عرض کروں یہی علماء نے لکھا، یہی اصولین نے لکھا، یہی تمام محرقین نے لکھا کہ جب وحی آتی تھی تو حضور بشری جامع اتار کر نورانیت والے وہ جو نبوی جواہر ہیں اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے، اس طاقت سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے وحی لے رہے ہیں. تو لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب جب لے رہے ہیں تو پھر تکلیف کیسی، نوری نبوی جواہر جب سامنے آ گئے تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ میں نے کہا سنو، یہ نبوی جواہر سامنے آئے تو کہا اس میں پھر کیا کمال رہا؟ میں نے کہا کمال یہ رہا کہ بشریت اخذ وحی نہیں کر رہی، اخذ وحی یہ نبوی اور یہ نورانی جواہر کر رہے ہیں. تو نورانی جواہر نے اخذ وحی کیا، یہ اس کا کام ہوا، لیکن جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ تبدیلی گھبراہٹ کا باعث بنا. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ ان خلا عن سورۃ البشریت الى سورۃ الملکیت، بشری جامع کو ان خلا ین خلو ان خلا، اصل میں یہ لفظ آتا ہے کپڑا اتار کر رکھ دینا، کسی چیز کو جو اپنے اوپر سے اس کو اتار کر رکھ دینا. تو فرما ان خلا عن سورۃ البشریت الى سورۃ الملکیت، بشری جامع کو، میری گفتگو کو بار بار سن رہے ہیں آپ، بشری جامع کو اتار کر رکھ دیا اور نورانی جامع کے اندر جبریل سے ملاقات کی، تو جو اخذ وحی ہے وہ تو نور سے پوری ہو گئی ہے، اور یہ گھبراہٹ جو ہے یہ تبدیلی کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ اب وحی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ بشریت غالب ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیے سبحان اللہ. اب جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پانچ آیتیں اتر گئی، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب بشریت آگے آ رہی ہے اور نورانیت اس کے بطون میں اتر رہی ہے. اب ظاہر میں بشریت ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نورانیت ہے، اور جب وحی آتی ہے تو ظاہر میں نورانیت ہے، اس کے اندر بشریت ہے. تو نہ پس کہیں نہ پیش کہیں، بلکہ ایک دوسرے کا ادخال اس اعتبار سے کہیں کہ جس طرح کہ شربت کے اندر رنگ شامل ہوتا ہے، گلاب کے اندر خوشبو شامل ہوتی ہے، کبھی جب دور سے دیکھتے ہیں تو اس کا ظہور نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو ظہور موجود ہوتا ہے، لیکن اندر کا بطون اپنا اظہار کرتا ہے جو خوشبو ہے. جس طرح پھول کو آپ لے لیں تو پھول کو اگر سونگیں گے تو پھول اس وقت اپنا کمال اپنے باطن سے بتاتا ہے، اور دور سے دیکھیں گے تو ظاہر سے بتاتا ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح انجیر میں، جس طرح پھلوں میں رس داخل ہے، جس طرح پھلوں میں رس داخل ہے، پانی میں ذائقہ داخل ہے، جس طرح پھول میں خوشبو داخل ہے، اس طرح نبی کی بشریت میں نورانیت داخل ہے. اب دیکھ لیا آپ نے، اس میں ایک دو کا کوئی چکر نہیں ہے. گلاب کے پھول میں جس طرح خوشبو سرائیت کر گئی ہے، اس طرح نبی کی بشریت کے اندر نورانیت سرائیت کر گئی ہے. پھول کو جب آپ دور سے دیکھیں گے تو اس کا ظاہر نظر آئے گا، قریب جائیں گے، یعنی جب پھول کو آپ دور سے دیکھیں گے، اس کو بھی آپ سن لیجئے، پھول کو اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو پھول اپنا تعارف ظاہر سے کرائے گا، اور جب آپ پھول کے قریب جائیں گے تو اپنا تعارف اپنے باطن سے کرائے گا، یعنی خوشبو سے کرائے گا. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک لوگوں نے حضور کو دور سے دیکھا تو بشریت نظر آئی، جب ابو بکر قریب ہو گئے تو پھر نورانیت نظر آ گئی. سنی قریب پہنچ گئے، اس لیے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. بولیے سبحان اللہ. نہ کوئی اور مفر، نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ سر دس سرکار غوث اعظم کے نارائن کے صدقے میرے ذہن میں مثال آ گئی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے نورانیت کی وجل وگری. یوں سمجھ لیجئے 40 سال تک وہ پھول دور سے نظر آتا تھا، اب وہ پھول قریب سے نظر آ رہا ہے. لیکن جو قریب تھے انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا، جو پہلے بھی دور سے وہ دور سے دیکھ رہے تھے. تو 40 سال تک ظہور تھا، 40 سال تک جلوگری ظاہر کی تھی، اور 40 سال کے بعد جلوگری بطون کی ہو رہی ہے، باطن کی ہو رہی ہے. اس لیے سنی جو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھول کے کمال کو جب ذکر کرتے ہیں تو سمجھدار لوگ اس کے رنگ کو نہیں ذکر کرتے، اس کی خوشبو کو ذکر کرتے ہیں. اس لیے، اور جو پھول کی میرے دوستو رنگت کو نہیں لیتے، بلکہ کہتے دیکھو یہی کتنا خوشبودار پھول ہے، تو کوئی یہ کہے کہ کیا شاہ صاحب اس کے رنگ کو نہیں مانگتے؟ کہا نہیں نہیں، جب ایسی چیز مل جائے جس کا باطن با کمال ہو تو اس کے باطن کو ذکر کرنا یہ اس کی عظمت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو رنگت تو ہر چیزوں کے اندر ہوتی ہے. تو جس طرح سنی بشریت کو قبول کر کر نورانیت پر جو زور دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے، وہ اس لیے کمال دیتا ہے کہ ظہور کا کمال ہی اس کے باطن سے ظاہر ہوتا ہے. پھول اگر رنگین ہو، اس میں خوشبو نہ ہو، تو بس دیکھ کر 5 منٹ بندہ اس کو ٹال دیتا ہے، لیکن اگر خوشبو ہو تو پھر اس کو توڑ کر اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو ظاہر کا کمال اس کی خوشبو سے ہے. گلاب کی سرخی جو ہے وہ اس کی خوشبو سے جڑی ہوئی ہے. اگر گلاب کی سرخی میں خوشبو نہ ہو تو گلاب کو لوگ کاغذ کا بھی تو گلاب ہوتا ہے نا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ رنگ میں پختہ ہے اور اس کا ظہور جو ہے وہ با کمال ہے، تو اس میں بطون کے پہلو ہوں گے. اسی طرح نبی کا ظہور با کمال ہوتا ہے، نبی کی بشریت اصل ہوتی ہے، اور اس اصلی بشریت کو دیگر اور رنگوں میں، دیگر اور بشروں میں ممتاز کرنے کے لیے اس بشریت کو باطن کا حصہ ملتا ہے، جو اس کی خوشبو ہوتی ہے، جو اس کی نورانیت ہوتی ہے، جو اس کی عظمت ہوتی ہے، اور جو اس کا کمال ہوتا ہے. تو 40 سال تک یہ گلاب دور سے نظر آ رہا ہے بلا تشبیہ، پھر عرض کرتا ہوں ذہنوں کے مطابق، لیکن 40 سال کے بعد اس میں کتنا کمال ہے، یہ اندر کی طرف تازگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب سرکار لوٹ کر آئے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جبریل نے جب کہا اقرا تو حضور نے فرمایا مانا بخاری، کیا فرمایا؟ مانا بخاری۔ بچوں سے کہوں گا یہ کلپ کارڈ کا ذرا ڈھونڈ کے لگائیں، نیٹ پر یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جبریل آئے کہنے اقرا، سرکار نے کہا مانا بخاری، وہاں بھی ترجمہ کرتا ہے اس کا، پڑھیے، جواب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہم نے کہا کہ کوئی لیٹر دکھا رہے تھے حضور کو کہ یہ پڑھیے، آپ پڑھیے اس کو پڑھیے، حضور نے کہا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ وہاں پر کوئی کتابت نہیں پڑھائی جا رہی، لہجہ تلفظ کرایا جا رہا ہے، پڑھیے۔ ایک بچے سے بھی اگر یہ بات کی جائے پڑھیے تو پڑھ دے گا۔ تم یہ ترجمہ کرتے ہو کہ پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سنی ترجمہ یہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھنے والا، ایک ترجمہ ہمارے بزرگ یہ کہتے میں نہیں پڑھتا، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں نہیں پڑھتا، اور ایک ترجمہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھنے والا، بھابی ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں ترجمے سے بچو اور عقیدہ سیکھو، یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مانا بقارین، بھابی ترجمہ کرتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ پڑھا ہوا نہیں ہوں ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، نہ لغت کے اعتبار سے بنتا ہے، نہ خارجی مناظر سے بنتا ہے، اس لیے کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ تو کوئی لکھی ہوئی چیز دکھا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھیے۔ اگر میں پڑھائی ہوا نہیں ہوں تو بعد میں کیوں پڑھ دیا؟ یہ ترجمہ تو خود باطل ہو گیا، ترجمہ یہی ڈھینگ ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے اکابر نے کہا میں نہیں پڑھتا، آتا ہے لیکن پڑھوں گا نہیں، نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اقرا اقرا کر رہا ہے، پڑھ پڑھ پڑھ، کیونکہ سرکار اس وقت بالکل انہماق اور استغراق کے اندر ہے، یعنی مزاج یہ ہے کہ کچھ یاد نہیں ہے، صرف خدا یاد ہے۔ جبریل نے کہا اقرا، فرمایا مانا بخاری، نہیں پڑھتا۔ کہا اقرا دوسری دفعہ، کہا مانا بخاری، نہیں پڑھتا۔ تیسری دفعہ حضور کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر دبایا، تو لوگ کہتے ہیں جبریل نے فیض دیا۔ میں نے کہا جبریل نے تو زور پہلے دو دفعہ لگا لیا تھا، یہ تو حضور نے فیض دیا، جبریل مجھے پڑھانا ہے تو دیکھ میرا مزاج کیسا ہے۔ جب دبا کر چھوڑا تو تب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا ہاں ہاں اللہ کا نام لیا نا، تو اب دیکھ میں کیسا پڑھتا ہوں، تو میں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں جبریل نے فیض دیا، میں نے کہا جبریل تو زور پہلی دفعہ لگا چکے تھے، دو دفعہ کہہ چکے تھے اقرا اقرا پڑھیے پڑھیے، سرکار نے کہہ دیا مانا بخارن مانا بخارن مانا بخارن۔ تیسری دفعہ جب حضور سے سینہ جوڑا تو دل مصطفیٰ نے جبریل کو مزاج دیا، یہ مصطفیٰ ہے، یہ صرف اللہ کا نام لے گا، کسی اور کا نام نہیں لے گا۔ تو پھر جبریل نے آیت کو دہرایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو تمام کائنات کے خالق ہے۔ تو پھر سرکار نے پڑھا، اور ایسا پڑھا کہ آپ کے پڑھنے کی برکت سے گونگے بھی پڑھ گئے، بہرے بھی پڑھ گئے، قیامت تک پڑھتے رہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے، مانا بقارئین، اور یہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں پر قارئین اس میں فاعل ہے، کیا ہے؟ تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا میں پڑھنے والا نہیں، مانا بقارئین میں نہیں پڑھنے والا، یعنی پڑھنا آتا ہے لیکن نہیں پڑھوں گا۔ پڑھنا آتا ہے بولیے، بولو نا، نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھوں گا؟ اس لیے کہ میرا مزاج اللہ کا نام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ جب جبریل نے تیسری دفعہ یہ کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ ترجمہ کرنا بھابھیوں کا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ بات ایسی کہ جبریل کو لکھ کر دے رہے ہو تختی پر، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور حضور کہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں بلکہ جبریل تلفظ کرا رہے ہیں پڑھیے پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں مانا بخاری، اور حضور آگے سے یہ نہیں کہ چپ رہ رہے ہیں بلکہ جواب دے رہے ہیں، آگے سے سمجھ رہے ہیں جبریل کیا کہہ رہا ہے، غفلت نہیں ہے وہاں پر۔ جبریل یہ کہہ رہے ہیں پڑھیے، حضور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، آگے جواب دے رہے ہیں جبریل کو، مانا بخاری نہیں پڑھنے والا۔ تو یہ جواب دینا اس بات کی ضرورت ہے کہ علم موجود ہے، انداز جبریل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جب جبریل نے انداز استعمال کیا تو پھر سرکار نے پڑھ کے بھی سنا دیا، سمجھ گیا آپ؟ مانا بقارن میں نہیں پڑھنے والا،
میں نہیں پڑھتا، یہ ترجمہ بالکل درست ہے. جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ ما انا بفاعل، یہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ما انا بفاعل، میں نہیں کرنے والا، یہ نہیں میں کر ہی نہیں سکتا. وہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، وہاں یہ ترجمہ کیا جاتا کہ ما انا بفاعل، میں نہیں کرنے والا. تو ادھر فاعلین ہے، یہاں قارئین ہے، دونوں جگہ اس میں فاعل ہے. تو معنی یہی بنا کہ ما انا بقارئین، آتا تو ہے لیکن نہیں کروں گا، آتا تو ہے لیکن. یہاں پر شاہ عبد العزیز صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا یہ یہاں سے پتا چلا جبریل مرید ہے. میں نے کہا بابی جن کو امام کہتے ہیں ان کی کتاب تو پڑھتے، پڑھو نا سورۃ تفسیر عزیزی، سورۃ علق پڑھ کے دیکھو. فرماتے اس کو تصوف میں کہتے ہیں انجذاب، فیض دینا، جیسے انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کرتے ہیں نا، یہاں کا مواد ادھر چلا جاتا ہے، یہاں کی طاقت ادھر چلی جاتی. فرمایا جب مرشد اپنے مرید کو کامل بنانا چاہے تو سینے سے لگا کر فیض دیتا ہے. تو فرمایا یہاں پر جبریل بے اعتبار مرید بیٹھے ہیں، یہ شاہ صاحب نے لکھا، اور جبریل کو پکڑ کر حضور نے جب اپنے سینے سے لگایا تو یہ انجذاب جذب کی کیفیت ہے کہ سینہ اپنا جو مواد ہے وہ وہاں منتقل کیا جا رہا ہے، اپنا جو فیض ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. آج سائنس اس کو پروف کر رہی کہ نہیں کر رہی بتائیے، آج کمپیوٹر اس کو پروف کر رہا کہ نہیں پکڑ رہا، آپ کے ان باکس کی چیز سینڈ کر کے دوسرے کے ان باکس میں جا رہی ہے. آج سیٹلائٹ اس چیزوں کو منتقل کر رہا ہے، آج فیکس یہاں سے آپ کاغذ پر لکھتے ہیں، حروف اڑ اڑ کر نہیں بھاگتے بلکہ دنیا کے دوسرے کونے میں آپ بیٹھے ہیں، نمبر آپ نے ڈائل کیا، دونوں کے نمبر ملنے چاہیے، نمبر صحیح مل گئے تو جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ وہاں اس کاغذ پر لکھا ہوا آ گیا. تو یہاں پر یہ کہ جب دونوں کے عقیدے کے نمبر ایک ہو جائیں تو جو اس سینے میں وہ اس سینے میں منتقل ہو جاتا ہے. تو آج فیکس نے، بھابھیوں آج تو فیکس نے بھی اس کو پروف کر دیا، موبائل نے پروف کر دیا، ہارڈ ڈسک نے اس بات کو پروف کر دیا کہ دیکھیں کس طرح مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے. تو میرے دوستو یہاں پر میں صرف یہی عرض کروں گا اور آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدہ کے پاس جب حضور آئے، اب یہ مسئلہ کلیئر تو ہو گیا نا، کیونکہ مجھے لوگوں نے باہر سے کہا تھا کہ اس پر اشکال ہے، یہ ذرا دور کیجئے. تو یہ اس حوالے سے وابی کو فضیلت کہیں نظر نہیں آتی یہاں پر. تو یہ کمال مصطفیٰ کا انکار، یہ بغض ہے. کیا ہے؟ بغض ہے. سرکار جب لوٹ کر آئے تو سیدہ ختیجہ سے، فدخل الختیجہ، آئے زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر کمبل ڈال دو. فزملوہ، حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل ڈال دیا، اور کمبل ڈال کر جناب جو ہے کہ وہ سیدہ تسلی دیتی ہیں. فقال الختیجہ و اخبر الخبر، ساری بات حضور نے بتائی پہلے پہلے، اے ختیجہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، غار میں یوں ہوا یوں ہوا، اس طرح جبریل آئے اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اس کا جواب اعتراض جب قرآن کا دیں گے ہم آئیں گے اس طرف، اور مجھے خوف لاحق ہے اس چیز کا. اب آپ دیکھیے حضور نے اب تک اپنے آپ کو نبی نہیں کہا تھا، تو سیدہ نے بھی ابھی اپنے آپ ابھی تک حضور کو جیسا پڑھا ہے اس کا اظہار نہیں کیا تھا. اب حضور نے کہہ دیا میں نبی ہوں اور مجھے رسالت مل گئی ہے، لیکن یہ وحی کا بڑا بوجھ ہے. تو اب سیدہ نے سرکار کی زندگی کو جو پڑھا ہے اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس وقت آپ بھی چوپ تھے تو میں بھی چوپ تھی، رب نے آپ کو چوپ رہنے کے لیے کہا تھا تو میں بھی آپ کو دیکھ کر ایک ایک ادائیں سمجھ رہی تھی، اور میں نے جو آپ کے ساتھ اب تک جتنا عرصہ گزار دیا ہے، یعنی 25 سال سے اب جو حضور پر وحی آ رہی ہے 40 سال، کتنے عرصے بنے؟ 15 سال کی مکمل تعلیم. عورت تو ایک دن اور ایک رات میں مرد کو پہچان لیتی ہے، تو یہ 15 سال جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اب اس پر پڑتی ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے تو کبھی چھپ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، تو میں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، لیکن جب آپ کو رب نے روکا تو میں بھی رکی رہی کہ جب رب نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھ پر وہی آ گئی ہے اور نبوت کا اعلان آپ کر رہے ہیں تو پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ دوسری رائے نہیں ہے، میں نے آپ کا معائنہ کر لیا ہے، آپ گھبرائے نہیں، آپ خوف نہ رکھیں یا رسول اللہ. اب حضور کی زندگی پر، حضور کی نبوت پر، حضور کی سیرت پر خدا نے اقرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور سیدہ کا دوسرا خطبہ آ رہا ہے. روئے زمین پر پہلا خطبہ جو حضور کی نبوت پر پڑھا گیا وہ میری ماں نے پڑھا، کیونکہ حضور سیدھا آ رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ غار میں نہ جانا، آئندہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، دیکھوں تو صحیح کیا ہوتا ہے، کیوں آپ ڈر رہے ہیں، کیا گھبراہٹ ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہیں پر روک کر فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا کیوں کیوں ختیجہ، کیوں نہیں ہو سکتا، مجھے تو گھبراہٹ ہے. فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، جملہ دیکھیں, اللہ سیدہ کا جملہ ہے, پہلا لفظ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے جملہ فرمایا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, یعنی سیدہ کو یقین ہے یہ وہی ہی ہے, یہ جبریل ہی ہیں اور یہ اللہ کے کرام کا ہی بوجھ اور سکل ہے. اس پر پہلا جملہ کہتی کلا ہرگز نہیں, گھبرائے نہیں, نانا حبیب گھبرائے نہیں, کلا ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا کہ اللہ آپ کو ضائع فرمائے. فرمایا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو جواب اگر حضور پوچھتے تمہیں کیسا پتا چلا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا, فرمایا نہیں آپ نبی ہیں اور آپ نے نبی ہونا تو ابھی بتایا ہے, آپ کے کردار میں نبی والی عظمت پہلے بتا دی ہے, کیونکہ یہ بات نبی میں ہی ہوتی ہے. کہ وہ کیا ہے, فرمایا وہ یہ ہے انک لتصل الرحمہ, آپ رشتے کو جوڑنے والے ہیں, وتحمل الکلات, اور آپ جو ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اپنے سر لینے والے ہیں. بولیے سبحان اللہ. وتکسب المعدوما, اور وہ لوگ جو کچھ نہیں کما سکتے, کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے, ان کے لیے آپ ان کے لیے ظاہری اور باطنی چیزوں کو مہیا فرماتے ہیں, ان کا ذمہ اپنے اوپر لیتے ہیں, ان کے کسب کا ذمہ. وتقرب ضیفا, اور آپ مہمانوں کا ادب سکھانے والے ہیں, مہمانوں کا ادب کرنے والے ہیں. اور آگے سنیے وتعین علی نبائب الحق, اور آپ کی ذات گرامی وہ عظیم ذات گرامی ہے کہ جو حق پر قائم ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حق بات کر رہا ہو اور سارا زمانہ اس کے خلاف ہو تو آپ لوگوں کی کثرت کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ خود جا کر اس تنہا آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی پشت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بول میں تیرے ساتھ ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ عظمت خدا جس کو دیتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے, تو میں نے جو آپ کی زندگی کا مطالعہ کر لیا ہے تو وہاں سے یہ بات واضح اور ثابت ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ان کلمات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو تمانیت دی. اب مجھے ایک بات بتائیے اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, آپ سے بھی اس تقریر کا نتیجہ لے رہا ہوں. میں آپ سے درود پاک پڑھیے, مجھے یہ بتائیے, آپ سیدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, ایک آپ غریبوں کو خیال رکھنے والے ہیں, آپ نیک اخلاق اور خصائل اور جو ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے والے ہیں, اور اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس سے تو یہ پتا چلا کہ سیدہ کو یقین ہے کہ یہ وہی اتری ہے. بولیے یہ وہی اتری ہے. ایک بات ہاں, وہ گھبراہٹ جو ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ہے وہ وحی کے بوجھ کی وجہ سے ہے. ایک بات, وحی ہونے کا یقین سیدہ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کا نام لے کر کہہ رہی ہیں کہ یقیناً یہ جبریلی ہے جن کو ناقوس بھی کہا جاتا ہے, ناموس بھی کہا جاتا ہے, یہ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر یہ اخلاقی پہلو موجود رہے ہیں, آپ کے اندر یہ اخلاقی پہلو, ان اخلاقی پہلو کو جو سیدہ نے ذکر کیا ہے, ان اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر, ان اخلاقی پہلو کو بولیے توجہ رکھیے, بہت باریکی سے لا رہا ہوں, ان اخلاقی پہلو کو آپ نے بنیاد بنایا, اور بنیاد بنا کر آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ضائع, اس کا مطلب ہے کہ سیدہ کو یقین ہے کہ یہ نبی ہیں پہلے بھی, لیکن بول نہیں رہے. لیکن جب انہوں نے بولا تو سیدہ نے جس باتوں سے آپ کو نبی سمجھا تھا اس کو فوراً بیان کر دیا کہ آپ ایسا ایسا کرنے والے ہیں اور اللہ آپ کو ضائع. اگر سیدہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں, سیدہ کا اگر یقین ہوتا کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں, تو سیدہ محض شوہر سمجھ کر یہ کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں یہ گھبراہٹ کیوں ہے, کسی کے پاس چلتے ہیں بات کرتے ہیں, مانا کہ بعد میں ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں, وہ اعتراض والی بات میں آ جائے گا, ورقہ بن نوفل کے پاس بعد میں گئے, لیکن پہلے سیدہ نے جو تسلی دی ہے وہ اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ کا حضور پر ایمان نبوت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضور کو پہلے بھی نبی مانتی ہیں. اگر آپ حضور کو پہلے سے نبی نہیں مانتی تو آپ بعد میں بھی نبوت کی تصدیق نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ حضور پر تو اس وقت گھبراہٹ کی کیفیت ہے, حضور پر اس وقت گھبراہٹ کی کیفیت ہے, شکل ہے,
اور بوجھ ہے تو حضور پر جو بوجھ ہے تو حضور اس کو اب کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کلیئر کرنے میں سیدہ آگے آ رہی ہیں، تو سیدہ اس بوجھ کو ہلکا جب کروا سکتی ہیں جبکہ آپ کو بھی یقین ہو کہ آپ نبی ہیں. اگر وہ حضور کی بظاہر اس کیفیت کو دیکھ کر، انہیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا، انہیں زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا کہ شوہر ہیں اور اتنے مضبوط اعصاب کے ہیں، اتنی نیک طبیعت کے ہیں، پہلے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، آج ہو گیا ہے. تو سیدہ کو زیادہ گھبرانا چاہیے تھا. اور سیدہ فوراً زبان سے کچھ نہیں کہتی اور اسی وقت یہ کہتی کہ آپ غار میں دوبارہ نہ جائیں گے آپ، اور یہ ساری باتیں چھوڑیں، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ، بس دل سے نکالیں آپ. نہیں، بلکہ سیدہ نے گھبراہٹ کو اپنے اوپر طاری نہیں کیا، بلکہ حضور پر جو بظاہر گھبراہٹ تھی وہ تو کلام کے ثقل کی تھی، لیکن سیدہ کے سننے پر کوئی گھبراہٹ نہیں آئی. آپ کو یقین تھا کہ حضور نبی ہیں، اس لیے فوراً گھبراہٹ کی بجائے مطمئن ہو کر تسلی دیتی ہے کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ میں یہ خصلتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیاد ہے. میں بات لا رہا ہوں یہ ایسے نہیں، آگے مودودی کو پڑھ رہا ہوں میں ابھی، یہ آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور بتانا ہے. اس بات سے کیا یہ بات آپ سمجھ چکے کہ سیدہ کا یہ جملہ کہنا حضور کی نبوت سے غفلت کی بنا پر تھا یا حضور کی نبوت سے عارفہ ہونے کی بنا پر تھا؟ ورنہ یہ جملہ ورنہ خود ریٹن آتا عقلن کہ وہ حضور سے زیادہ ڈرتی، حضور سے زیادہ گھبراتی اور حضور کو روکتی کہ نہیں نہیں آئندہ نہیں جائیں، یہ جو ہوا بس کوئی خواب ہوگا، چھوڑ دیں آپ، یہ ہوگا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کے ایک ایک قول کی تصدیق کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ کو یقین تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں. ورنہ تین اگر کوئی اور بات کرتا تو کیا آپ یہ جملے کہتی؟ نہیں کہتی. لیکن یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی کہہ کہ نہیں یہ تو نیک عادتیں تھی، میں نے کہا یہ نیک عادتیں اصلا ہوتی نبی کے اندر ہیں، باقی قوم کے پاس تو یہ عادتیں آتی ہیں نبی کے توسط سے. اب آئیے میں آخر کے اندر اس بات کو لے کر، کتنی گھٹیا بات ابو لالہ مودودی نے یہ اپنی کتاب سیرت دو عالم میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، سمجھے، ہماری برادری بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے. نہیں نہیں شاہ صاحب، کل ایک بچہ میرے پاس آیا کہ لگا وہ ایک ہمارا پڑوسی ہے، وہ عقیدے میں بدمذہب ہے، اس کے وہاں ختم قرآن ہو گیا ہے، تو شاہ صاحب میں جاؤں؟ تو میں نے کہا بیٹا تو نے تقریر سنی ہے، ایمان کتنی ضروری چیز ہے. تو کہنے لگا پڑوسی ہے نا حضرت. تو میں نے کہا یہ تبلیغ کا غلط طریقہ، اس کو پڑوسی کے ادب ایک مولوی نے تو بتائے، رسول کا ادب نہیں بتایا ابھی تک. اس لیے دیکھیے یہ رسول کے ادب کو نہیں جان رہا، پڑوسی 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 پڑوسی. میں کہتا ہوں یہ ہے وہ غفلت جو ممبر سے غلط انداز میں جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس وہ جانے کے لیے بے قرار ہے، اس کو ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اس کے دل میں اس لیے کہ درس کے طور پر ہم نے پڑوسی کے آداب اس کو اتنے سکھا دیے ہیں، پڑوسی کا حق اتنا سکھا دیا ہے اور رسول کا حق بتایا ہی نہیں ہے. تو اب وہ کہہ رہا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے. کچھ دن پہلے میرے حجرے میں ایک سفید داڑھی والا شخص آیا، کہتا ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن نمازیں تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہیں نا. تو میں نے کہا دیکھو اس کو لوگوں نے نماز کا شوق تو بتایا لیکن حضور کی عظمت نہیں بتائی، کیونکہ اگر دونوں چیز بیلنس کر کے بتائی جاتی تو یہ فیصلہ کر لیتا. الحمدللہ تحریر سے نعمت کے لیے ہم شرف سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہم نے اگر فضائل پر بھی بولا ہے تو پہلے جو اقوا چیز ہے اس کو بیان کیا ہے، تاکہ اس میں پتا چل جائے کہ حقوق العباد سے پہلے حق کے رسول ہیں. اور علماء نے لکھا ہے اس چیز کو کہ بندے پر تین حق ہوتے ہیں. مولوی کیا کہتا؟ حقوق اللہ حقوق العباد. میں نے کہا چپ کر، تو خود بھی مزاج دین کو نہیں سمجھ سکا، لوگوں کو کیا بتائے گا؟ حقوق دو نہیں ہوتے، حقوق تین ہوتے ہیں. حقوق تین، سب سے پہلے بندے پر اللہ کا حق، پھر رسول کا حق، پھر بندوں کا حق ہے. پڑوسی کا ادب، پڑوسی کا ادب. میں نے کہا پڑوسی کے ادب سے پہلے مصطفیٰ کا عظمت بتاتے اس کو تو وہ پتہ رکھ لیتا کہ کون پڑوسی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیواریں جڑی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی دور ہے، اور کچھ یہ ہیں کہ بیٹھے یہاں پر اور بغداد میں پھر بھی پڑوسی ہیں. سمجھے؟ ابے پڑوس رسول کی محبت سے بنتا ہے، دیواروں سے نہیں بنتا. قریب اور بعید یہ حضور کے قرب اور حضور کی محبت سے پرکھا جاتا ہے. اگر پڑوس میں ابو لہب چچا ہے اس کا کوئی ادب نہیں ہے، دور سے آنے والے بلال ہیں وہ مومنوں کے پڑوسی ہیں، کیونکہ یہ قرب اور بعد یہ حضور کی محبت سے ہوا. کس سے ہوا؟ تو تبلیغ کے اندر اعتدال ضروری ہے. یہ دور کیا چل رہا ہے، تم ایک ہی طرف گھسیٹ رہے ہو اس کو، کیوں اعتداد بیلنس نہیں بیا؟ خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ تمہاری غلط حکمت عملی سے اگر کوئی بندہ گمراہ ہو گیا. نماز کا شوق دلاؤ لیکن پہلے حضور کی عظمت بھی ساتھ میں بتاؤ. حقوق و لباس سکھاؤ لیکن حضور کی عظمت بتاؤ. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے یہ سکھاؤ لیکن یہ بھی بتاؤ کہ جس نے حضور کا دل دکھایا پھر وہ بخشا نہیں جائے گا. یہ بھی بتاؤ کسی مسلمان کا دل دکھا دیا وہ جنت میں تو جا سکتا ہے, جس نے مسلمان حضور کو ٹیڑی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جہنم کے سب سے نیچے طبق میں جائے گا. تو پہلے پڑوس اڑوس اور اپنی دکانداری جو تم کر رہے ہو اس کو اگر اللہ والی دکانداری بنانا چاہتے ہو تو پہلے رسول کا حق بتاؤ, پہلے رسول کا حق بتاؤ. نماز پر تقریر کرو, روزے پر کرو, والدین پر کرو, جس پر بھی کرو, جس پر بھی تقریر کرو لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ اس پر حق رسول کا ہے, اس پر حق, اس پر حق. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ دو میں نے مثالیں دی, ایک سفید داڑھی والے بوڑھے شخص کی مثال دی میں نے اس کو, ٹھیک ہے, اور دوسری مثال میں نے آپ کو دی اس پڑوسی کی. شاہ صاحب پڑوسی اور اس کا حق تو ہے نا. میں نے کہا دیکھو یہ اس حلقے کی یہ غلطی ہے, اس بیچارے کو میں, اس کے سادہ ذہن کو میں کیسے مطمئن کروں؟ اس کو پڑوسی کے حق میں اس نے اتنی حدیثیں بتا دی ہے اور رسول کا حق بتایا نہیں, تو اسے اب حضور سے کوئی غرض نہیں, پڑوسی سے غرض ہے. لیکن اس کو پیار بٹھا کر ہم نے پیار سے بتایا کہ بیٹے پڑوسی تو پڑوسی, ماں باپ کیا, ان کی عزتیں بھی کیا, وہ بھی حضور کی عظمت کے بعد ہے. پہلے جو ہے وہ آمینہ کے لال کی قدر ہے. سمجھ رہے میری بات؟ پہلے جو ہے, تو اگر عقیدہ بچانا ہے, سنیت بچانی ہے, تنقید نہیں کر رہا, مقصد کو بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہم سب ایک ہی جنگ کے سپاہی ہیں, ہمارا ایک ہی گھر ہے. اگر عقیدہ بچانا ہے, تبلیغ کرنی ہے, تو ہر فضائل کے اوپر, ہر خیر خواہی کی بات کے اوپر, ہر نیکی کے اوپر سب سے بڑی خیر خواہی, سب سے بڑا اچھا کام, وہ سب سے پہلے حضور کا حق بتانا ہے. حضور کا حق بتانا. ایک شخص جو ہے وہ ہمارے پاس 50 سال نمازیں پڑھ لیتا ہے, 50 سال نمازیں پڑھ لیتا ہے, تو ہماری تقریر سن کے جب باہر جاتا ہے بیچارہ کہتا ہے یار بہت سخت بول دیا. میں نے کہا تو بھی تو شیطان کے خلاف کتنا سخت بول رہا تھا, تو اس کو ہم نے شیطان کے خلاف سخت بولنا سکھایا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ شیطان اصل میں حرکتیں کیا کرتا ہے اور سب سے پہلے کس حق کو ضائع کرتا ہے, کس حق کو ضائع کرتا ہے. ہم نے صرف یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا وہ عمل خراب کرتا ہے, اس لیے بہت برا ہے. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ شیطان عمل نہیں, پہلے عقیدہ خراب کرتا ہے. تو جس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ شیطان پہلے عقیدہ خراب کرتا ہے, وہ ان تقریروں کو سخت نہیں سمجھے گا, وہ یہی سمجھے گا کہ کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے. اب آئیے میرے دوستو, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے اتنا وقت دیا, اور یہ صرف درد اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جب تک ہم مزاج تبلیغ نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم تقریر میں میچیور نہیں ہوں گے اس حوالے سے. وہ کہتے جی شاہ صاحب جذباتی ہیں. میں نے کہا جذبات تو ایمان کا حصہ ہے, یہاں پر کون سی بات حدیث کے خلاف ہو گئی, قرآن کے خلاف ہو گئی؟ آپ کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی آپ ان مضامین کو بیان کریں, تو یہ مضامین بیان کون کریں گے؟ اور اسی طرح بیان کیا جاتا تاکہ قوم میں مزاج منتقل ہو, تاکہ قوم میں مزاج منتقل ہو. اب آپ دیکھیے یہاں پر مودودی نے کتنی گھٹیا بات لکھی ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے اس کی, سیرت دو عالم, جلد نمبر اس کی 2 ہے, ادارہ ترجمان قرآن سے لمیٹڈ, لاہور سے یہ چھپی ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 136 ہے, ٹھیک ہے, 137 ہے. مودودی لکھتا ہے, آپ تازہ کر لیں ان نقوش کو جو میں نے سیدہ ختیجہ کے بارے میں بتائے ہیں, کہ سرکار لوٹ کر آئے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے میں نے بتا دیا ہے, تازہ ہو گیا ذہن میں, اب بھی مطمئن نہیں ہے تو میرے پاس حجرے میں آئیں, لائیو سوالات کریں. میرا کام ہے, میں آپ کا خادم ہوں, آپ تک اس پیغام کو پہنچاؤں, ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی تھکن اور ہار نہیں ہے اگر آپ تک یہ نظریہ صحیح پہنچ جائے. اور سیدان جو حضور کے لیے تحسینی کلمات کہیں, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں, یہ واضح ثبوت ہے کہ سیدہ آپ کو نبی جانتی ہیں, سیدہ آپ کو نبی بولیے. اب مودودی اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے, سمجھاتا ہے؟ دیکھو ایک مسلمان کی سوچ ہے اور ایک مودودی کی سوچ ہے. مودودی کیسا سمجھاتا ہے ذرا اس کو ذرا غور سے سنیے آپ, اور توجہ ذرا اس پر رکھیے. اس کا پس منظر یہ کہ مودودی کا یہ عقیدہ ہے, اب آپ دیکھیے یہ لکھتا ہے, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے, جملہ سنیں آپ, یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے, میں شروع سے پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر پہلے سے شوق نبوت ہوتا، ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، مجھ جیسے آدمی کو نبی ہونا چاہیے، اور اس انتظار میں مراقبہ کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا میرے پاس پیغام لاتا، تو غار حرا والا معاملہ پیش آتا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر، یہ کوئی اپنے باپ کے لیے جملہ نہیں لکھ سکتا، یہ اگر وہ اس باپ کی اولاد ہو تو، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے اس چیز کو، بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدھا اپنی قوم کے سامنے پہنچتے، یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے، اور اپنی نبوت کو اعلان کر دیتے، یعنی یہ ممکن ضرور مان رہا ہے کہ اگر نبی، یہاں تو اس کا عقیدہ ہے کہ نبی نہیں ہے، اور اگر یہ کہتا نبی ہوتے نا تو اچھلتے ضرور، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اگر نبی ہوتے بھی نا، اگر واقعی میں نبی ہوتے تو اچھلتے ضرور، اور پہلا اس کا عقیدہ، سمجھ رہے ہیں میری بات، یہ آپ اس کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی نہیں ہے، اور یہ ہمیں الزام دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو 40 سال پہلے بھی نبی ہے، پھر یہ کہتا اگر 40 سال پہلے اگر یہ نبی ہوتے نا، دیکھو جملہ اس کا یہ ہے کہ اور اس انتظار میں مراقبہ کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب فرشتہ آیا اور میرے پاس پیغام رہا، تو غار ہرا والا معاملہ پیش نہیں آتا، یہاں سے دوسری بات لکھی ہے، کیونکہ غار ہرا والا معاملہ پیش آیا اس میں حضور کو گھبراہٹ ہو گئی، اس کا مطلب ہے حضور نبی نہیں ہے بقول اس کے، لیکن اگر واقعی میں ہوتے اور سنی اور تمہارا والا عقیدہ ہوتا تو غار ہرا والا معاملہ پیش آتا ہی نہیں، آتا اگر غار ہرا والا معاملہ پیش آتے ہی جیسا تم تعبیر کرو جیسے میں نے کیا ہے تو خوشی سے اچھل پڑتے بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدھے اپنے قوم کے سامنے پہنچتے، اپنی نوبت کا اعلان کر دیتے، لیکن اس کے برعکس یہاں کی حالت یہ کہ جو کچھ ہوا دیکھا تھا اس پر شجدر رہ جاتے ہیں، کانپتے ہیں، لرستے ہوئے گھر آتے ہیں، اور اس پلیت کو اتنی سوچ نہیں ہے کہ اس کا دماغ اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ یہ کب کا پہاڑ ہے، کس وجہ سے وہ نبوت کی نفی میں لے رہا ہے اس کو، اور میں ایکسپلین پہلے کر چکا ہوں اس کو، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے، ذرا دل ٹھہر جاتا تو بیوی کو چپکے سے بتاتے، آج غار ہرا کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی، یہ کیفیت نبوت کے کسی امیدوار کی کس قدر مختلف ہے، اب آگے کہتا ہے سنیے، پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات، اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے، اگر ان کے تجربے میں، یعنی سیدہ خدیجہ کے تجربے میں پہلے سے یہ بات ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں، تجربے میں پہلے سے یہ بات ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز یہ نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا، جو میں نے پڑھا، اللہ آپ کو تسلی دے دے، تو یہ کہتا ہے یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو نبی نہیں مانتی تھی پہلے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں مانتی تھی جب تو یہ کہہ رہی ہیں، سمجھ رہے فرق، ساتھ میں اس کی عبارت کا رد بھی ہو رہا ہے، اور سنیے، اچھا اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ سیدہ 40 سال پہلے نبی کو توجہ سنو، وہ یہ کہتا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں 40 سال پہلے حضور نبی ہیں، وہ یہ کہتا ہے اگر سیدہ خدیجہ حضور کو 40 سال پہلے نبی جانتی ہوتی تو یہ جملے نہ کہتی جو بخاری میں آیا ہے، بلکہ کیا کہتی، اگر نبی مانتی تو، ہم یہ کہتے ہیں نبی مانتی ہیں جب انہوں نے یہ کہا، او سمجھ رہے ہو، نبی مانتی تھی جب یہ کہا، وہ کہتا نہیں نبی نہیں مانتی تھی جب یہ کہا، ٹھیک ہے، اچھا وہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ اگر وہ نبی مانتی ہوتی نا تو یہ نہ کہتی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے، اچھا پھر کیا کہتی مودودی صاحب، آپ بتائیں نا پھر وہ کیا کہتی، اگر نبی مانتی ہوتی تو کیا کہتی، چلو آپ اس کا دوسرا رخ بتا دیں کیا کہتی، تو وہ یہ کہتے ہیں، اب سنیے ذرا، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو سیدہ خدیجہ نے دیا بخاری میں، وہ کہتی اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ حضور نبی ہیں تو وہ کیا کہتی، ٹھیک ہے ہماری بات کو تو آپ نے رد کر دیا نا، ہم تو کہہ رہے ہیں جو سیدہ خدیجہ نے کہا یہی نبی ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو یہ نہیں، چلو میں مودودی سے پوچھتا ہوں، چلو یہ نہیں ہے جماعت غیر اسلامی والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ 40 سال پہلے نبی نہیں مانتی، مانتی تو کہاں ہے یہ، اگر نہیں مانتی تو تم خود ایکسپلین کرو تو سیدہ کو کیا کہنا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حضور کو 40 سال پہلے نبی مانتی تو وہ جواب نہ دیتی جو دیا، بلکہ وہ کہتی میاں گھبراتے کیوں ہو، جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ، پڑھے لا حول، سمجھ سکے میری بات، میں کچھ سمجھا سکا آپ کو؟ ہم تو ہمیں تو فارغ کر دیا مودودی نے، کہ بھائی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، چل جا ہٹو، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں. ہم نے کہا چلو آپ سمجھا دے، اگر سیدہ نبی مانتی ہوتی 40 سال پہلے تو کہتی کیا؟ کہا وہ کہتی کہ اب تو پیری کی دکان چمکائیں گے. سمجھے آپ؟ اب دیکھیں کیا لکھتا ہے، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ، میں بھی نذرانہ سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں، میں بھی نذرانہ سنبھالنے کی، میری نذرانہ سنبھالنے کی. اب عظمت مصطفیٰ اگر دل میں ہے تو مظفر شاہ کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں آپ. تقریر ٹھیک تھی نہیں تھی؟ سمجھایا نہیں صحیح سمجھایا؟ اپنے سے اس بات کریں، لیکن اللہ رسول گواہ ہے یا حدیث شریف ہے، ہم نے جو سمجھایا وہ مقام مصطفیٰ کے حوالے سے سمجھایا، ٹھیک ہے؟ اور میں عرض کروں گا کہ اللہ آپ کی اس فکری برادری کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو آباد رکھے، اللہ آپ کو علم عرفان عطا فرمائے. اور سید ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ منقبت پیش کی گئی، اللہ رب العالمین اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. اور اگر آپ کو کوئی مس گائیڈ کرے اس حوالے سے تو کم سے کم بات میں نے کی ہے، ترجمان آپ نہ بنے، اسے کہیں کہ شاہ صاحب سے آپ خود بات کریں. میں نے جہاں تک چاہا اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، جو حق و ثواب تھا یقیناً وہ عند اللہ تھا، اور اگر کوئی خطا تھی تو وہ میرے نفس کی طرف سے تھی، جس پر میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.